سنائی. اس ایمان کے دو تقاضے ہیں، ایک ظاہری تقاضا اور ایک ایمان کا باطنی تقاضا. ایمان کے ظاہری تقاضے بھی ہیں اور ایمان کے باطنی تقاضے بھی ہیں. کچھ تقاضے وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے ظاہری عادت سے ہے، اور کچھ تقاضے وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے روح اور ہمارے قلب سے ہے. یہ ہے ظاہری اور باطنی تقاضے. پھر ظاہری تقاضے اس کی بہت سی شاخیں ہیں، اس کے بہت سی شکلیں ہیں. ان ظاہری تقاضوں میں سب سے پہلے عمل آتا ہے، کہ عمل یہ ایمان کا ایک ظاہری تقاضا ہے. اسی بنا پر اس عمل کی اہمیت، اس کی ضرورت قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا، اور حضرات صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے تھے، دلنی علی عمل یدخل الجنہ، کہ میرے پیارے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو عمل میں اللہ کے سامنے اس طرح کروں کہ وہی عمل مجھے جنت تک پہنچا دے. اس سے اندازہ لگائے کہ ایمانی تقاضا عمل ہے، اور اس عمل کو بھی حضرات صحابہ جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکیمانہ نگاہ سے دیکھ کر کبھی کہتے کہ تعام غریبوں کو کھانا تم کھلا دو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. کبھی کہتے کہ شام سلام، تم سلام خود کرو. غرض حضرات صحابہ عمل کے بارے میں سوال کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ عمل کے بغیر فوری طور پہ جنت میں جانا ناممکن ہوگا. ایمان کی بنیاد پہ جنت میں تو جائیں گے، مگر فوری طور پر علن فور ہم جنت میں چلے جائیں اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. تو حضرات صحابہ نے عمل کی اہمیت کو محسوس کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا. اب عمل کے بارے میں دیکھیں کہ پھر عمل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. عمل کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ، اس عمل میں نام و نمود، ریا، سنا، سنانا، دکھلانا، یہ راہی کے برابر، بال کے برابر بھی یہ جذبہ دل میں کبھی آنے نہ پائے. تو عمل کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص للہیت، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ اس عمل میں مداومت. آپ ذرا اطمینان سے بیٹھے اسی طرف، بچے بھی اسی طرف دیکھ لیں. دوسری کیفیت یہ ہے کہ اس عمل میں مداومت، جو بھی عمل انسان کرے وہ عمل پابندی کے ساتھ کرے. جس عمل کو کسی نے شروع کیا وہ عمل پھر کنٹینیو کرتا رہے، تاکہ اس کی برکتیں، اس کی نورانیت بڑھتی چلی جائے. اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، بلکہ خود حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ایو العمل خیر، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر العمل ما بی ما علیہ، سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے، کنٹینیو اس کو کیا جائے. وہی اللہ، اگرچہ وہ عمل چھوٹا، اگرچہ وہ عمل کم، مگر اس کم اور چھوٹے عمل پر پابندی سے اگر عمل کریں گے تو اس کی برکتیں، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت ہمیشہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو پہلی صفت اخلاص، دوسری صفت اس میں پابندی، مداومت کا ہونا، یہ لازم اور ضروری ہے. اور اس عمل کے اندر جو تیسری صفت ہے، جو تیسری خوبی اور تیسرا کمال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عمل کسی اچھے انسان کے ساتھ کیا جائے۔ کسی اچھے انسان کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل بھی اچھا بن جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اچھے پھلوں کے ساتھ ساتھ کچھ کمزور قسم کے پھل بھی بڑی آسانی سے بک جاتے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے شیخ سے یہ سوال کیا کہ میرا عمل نماز ہے اور میں بہت نماز پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نماز کی کیفیت بہت اچھی ہو، نماز میں انابت ہو، خوشوخضوع ہو، نماز کی کیفیت اچھی ہو، مگر ہو نہیں پاتی۔ تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے نماز کے خوشوع اور خضوع پر نہ تو روایت پیش کی، نہ آیت پیش کی، نہ علوم اور معارف، نہ نکات پیش کیے، بلکہ یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج کی رات آپ میرے ساتھ تہجد میں شریک ہو جائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں تہجد میں اٹھا اور نماز کے لیے حضرت کے پاس قریب میں بیٹھا اور پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو دو رکعت کا پورا کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ جب میں نیت باندھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور میرے اندر کی ساری گندگیاں میرے سامنے آ رہی، اور آج لگ رہا ہے کہ میں اللہ اکبر کہنے کی حقیقت پا رہا ہوں، آج لگ رہا ہے سورہ فاتحہ اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ دو رکعت کا پورا کرنا اور سلام کا پھیرنا میرے لیے مشکل ہو گیا، اتنا مجھے اس میں انابت، خشوع، خضوع، توجہ، آہوزاری، اللہ کی طرف دھیان، حضوری کی کیفیت اتنی زیادہ کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ تو اخلاص بھی ہو، مداومت بھی ہو، اور کبھی کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے عمل کو بھی شامل کیا جائے۔ اور چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مکافات عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم سے غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ عمل کرے، اس عمل میں اخلاص ہو، مداومت ہو، اچھی کیفیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی نافرمانی، کوئی غلط باتیں، نامناسب چیزیں ہو جائیں جو اپنے محبوب اللہ نے اگر پوچھ دیا تو ہم وہاں شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں ایک لفظ ہے مکافات عمل، یعنی اس کا الٹرنیٹ آپ کر دیجیے، اس عمل کا بدل کوئی پیش کر دیجیے، تاکہ اگر ہمارے نام عمل میں کوئی نافرمانی آ رہی ہے تو اسی نافرمانی کے الٹرنیٹ میں، اس کے بدل، اس کے اگینسٹ میں، تو اس سے اچھا بڑا عمل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اس کو سمجھیے گا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان سے کتنا خطرناک ایک عمل ہوا، گناہ ہوا، کتنا خطرناک۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے لگائے، ان کا سینہ چھاک کیا، کلیجے کو نکالا، اور پھر دنیا کے خاطر ان کے کلیجے کو نکال کر ایک عورت کو دیا۔ کتنا خطرناک ان کا یہ عمل ہے، کتنا بڑا یہ جرم۔ مگر جب اللہ رب العزت نے ان کو ایمان عطا فرمایا، ایمانی تقاضے ان کی زندگی میں آنے لگے، تو اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ سوچا کہ اب مجھے اس کا الٹرنیٹ بھی اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ، زمانے کفر میں میں نے خیر الناس کو شہید کیا، خیر الناس کو میں نے زمانے کفر میں، اے اللہ خیر الناس جو صحابہ میں سب سے بہتر تھے، اس بہتر صحابی کو، پیارے نبی کے شہیدے کو میں نے اگر شہید کیا، تو اللہ اب میرا جذبہ یہ ہے کہ جو شر الناس ہوگا میں بھی اس کو ختم کروں گا، تاکہ کل قیامت کے میدان میں اگر میرے نام عمل میں یہ آیا کہ اس نے خیر الناس کو ختم کیا تھا، شہید کیا تھا، تو کم سے کم میری نجات کے لیے وہاں ایک دوسرا عمل بھی ہوگا کہ جو ہمارے دین کے لیے، ہماری شریعت کے لیے، ہمارے نبی کے لیے، ہمارے قرآن کے لیے جو سب سے شریر ہے، سب سے شریر ہے، سب سے خطرناک ہے، ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو شر الناس، شر الناس محمد ابن مسلمہ، شر الناس مسلمہ کذاب کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے تھے کہ الحمدللہ اگر کفر کے زمانے میں، نادانی کے زمانے میں، ناسمجھی کے زمانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان لانے کے بعد مجھے ایک ایسا عمل کرایا جو عمل کسی اور کو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہاں نتیجہ نکلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو اس نافرمانی کا الٹرنیٹ جو ہو سکتا ہے، کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے، وہ نیک عمل ہم اس انداز میں کریں، اس کیفیت سے کریں، اس شوق اور جذبے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس برے عمل، اس برے عمل کی جگہ پر ہمارے اس نیک عمل کو لکھ دیں۔ تو مکافات عمل، یہ چار چیزیں ہماری زندگی میں ہو تو ایمان کا ایک ظاہری تقاضا ہے۔ اس ظاہری تقاضے میں سب سے پہلے اعمال ہیں، اعمال میں اخلاص بھی ہو، مداومت بھی ہو، اور اچھی صحبتوں کے ساتھ اس کے کرنے کا جذبہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مکافات عمل ہے۔ یہ تو ہو گیا ایمان کے ظاہری تقاضے کا ایک حصہ۔ نمبر دو، اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ہم نے مثال دی نماز کی، اسی طرح ظاہری عمل میں ذکر بھی ہے، ظاہری اعمال میں ذکر و اذکار بھی ہیں۔ یہ ذکر و اذکار جو ظاہری ہیں، یہ بھی انسان کسی کے ساتھ رہ کر کرتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اجتماعی انداز میں اگر کرتا ہے تو اس کا انس، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب توریت کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور دوسری جانور ان کے پاس آ جاتے تھے، ہوا رک جاتی تھی، بہتا پانی تھم جاتا تھا، اور یہ سب کے سب اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو لکھا ہے وہاں پہ کہ یہ جو ایک اجتماعی ماحول بنتا تھا، اس اجتماعی ماحول برکت، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت بڑھ جاتی تھی۔ پتا چلا کہ اجتماعی ماحول کی بنا پر ذکر کی برکتیں، اس کی روحانیت بڑھ جاتی۔ اسی بنا پر ہمارے اکابر و مشائخ کے یہاں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اجتماعی ذکر کا بھی انداز تھا۔ تو ایک ساتھ رہنے پر اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تو میں نے ایمان کے ظاہری تقاضے، اس کا صرف ایک تقاضا عمل، اس کو ذکر کیا ہے۔ ایمان کے ظاہری تقاضے اور بھی ہیں۔ ایمان کا ایک باطنی تقاضا ہے۔ ایمان کا باطنی تقاضا یہ ہے کہ ایمان کا جو برتن ہے، ایمان کا جو محل ہے، ایمان کا جو برتن ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، اس دل کو اللہ نے اپنے کلمے کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اللہ نے اپنے نام کے لیے اس دل کے برتن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اس دل، وہ دل کا برتن ہمیشہ صاف ستھرا رہے، صاف ستھرا رہے۔ کوئی بھی انسان کسی برتن میں کوئی چیز کو ڈالتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس برتن کو صاف کیا جائے۔ اللہ نے کلمے کی دولت اس دل میں رکھی ہے، اور کلمے کا پاور اللہ نے قلب میں رکھا، اور قلب کو پورے ایمان کا برتن بنا دیا ہے۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس قلب کو پاک اور صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ اس قلب کی پاکی اور صفائی ستھرائی کس سے ہے؟ قلب کی پاکی صفائی ستھرائی ذکر سے ہے، استغفار سے ہے، ندامت سے ہے، شرمندگی سے ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری سے ہے، اس سے انسان کے قلب کی پاکی اور صفائی ہے۔ تو ایمان کا باطنی تقاضا قلب کی صفائی ہے، ایمان کا باطنی تقاضا قلب کے اندر بے پناہ اللہ کی مخلوق سے شفقت۔ غور سے سنیے گا، قلب کا باطنی جو تقاضا ہے، ایمان کا جو باطنی تقاضا ہے، ایک تقاضا ہے قلب کی صفائی ستھرائی، اور ایمان کا باطنی تقاضا، دوسرا تقاضا قلب کے اندر بے پناہ امت کے لیے، پیارے نبی کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے بے پناہ شفقت، بے پناہ محبت، بے پناہ ہمدردی، خیرخواہی، یہ دل کے اندر یہ ایمانی تقاضا ہے. اب سنیے ذرا، پروردگار کو جس طرح اپنے سامنے پوری رات سجدے میں کوئی بندہ پڑا رہتا ہے اور پوری رات پیشانی سجدے میں گاڑے رکھتا ہے، اللہ کو جس طرح یہ پسند ہے، اسی طرح پروردگار کو اللہ کا کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ شفقت کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کو وہ بھی اتنا ہی پسند ہے. یہ شفقت کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تھا، اتنا زیادہ امت کے لیے شفقت کا معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا اللہ کا باقی للناس، اے میرے پیارے نبی، ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی شفقت، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی خیرخواہی میں یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے. یہ کتنی زیادہ شفقت تھی اور کتنی زیادہ ہمدردی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تن مبارک میں. تو ایمان کا جو ایک باطنی تقاضا ہے جسے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ دل کے اندر بے پناہ، اللہ کی مخلوق، اس کے لیے شفقت اور ہمدردی. جب یہ شفقت اور ہمدردی انسان کے دل میں آتی ہے تو اللہ کے فیصلے کیسے کیسے ہوتے ہیں. رباح ابن قیس ایک بزرگ گزرے، انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 57 حج کیا، لمبی عمر تھی، اللہ نے موقع دیا 57 حج کیا. اس 57 حج کے بعد ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا کیا معاملہ بنے گا محشر میں. تو یہ کہا کہ اے اللہ، اس 57 حج میں سے 10 حج تو میں نے پیارے آقا کو دے دیا، 10 حج میں نے صحابہ کو دے دیا، اے اللہ، اور اس کے بعد جو میرے حج بچے، اے اللہ، یہ حج میں نے امت کو دے دیا. اللہ، میرا حج اگر پسند ہے تو میرے حج کی برکت سے امت کو معاف فرما دے. یہ دیکھیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، بے پناہ پیارے نبی کی امت کے ساتھ شفقت. اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتہ دیکھو میرا بندہ اتنی مجاہدہ، اتنا مجاہدہ، اتنی مشقت کہ 57 سال تک مسلسل پیدل چل چل کر حج کرتا رہا، اتنے عمل کا ذخیرہ کر لیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی شفقت و ہمدردی کو دیکھو کہ وہ پوری امت کو اس کا ثواب دے رہا ہے. پیارے نبی، اللہ نے کیا کہا، فرشتہ، اس کے اس عمل کی برکت سے میں نے اس کو تو معاف کیا ہی، اس کے والدین کو بھی میں نے معاف کر دیا، اور جس جس کو اس کا ثواب پہنچا میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی. یہ ہے شفقت کی بنیاد. ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کی تمنا تھی کہ میں خانہ کعبہ میں ایسے وقت جاؤں جس وقت کوئی نہ ہو، ایسے وقت پہنچوں جبکہ کوئی نہ ہو، اکیلا میں اپنے اللہ سے مناجات کروں، یہ تمنا تھی. چنانچہ کہتے ہیں ایک دفعہ بارش تھی، بارش میں پورا حرم جو ہے مطاف خالی ہو گیا. اب میں بارش میں پانی میں ہیلتے ہوئے چلتے ہوئے میں خانہ کعبہ کے پاس گیا اور میں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ جی مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف. جب اتنا کہا تو اوپر سے آواز آئی، ابراہیم، یہ معافی تو ہر کوئی چاہتا ہے، ابراہیم، یہ معافرت تو ہر کوئی چاہتا ہے. تو کہتے ہیں میں کھٹک گیا، یہ تو اللہ نے خود کہا کہ مغفرت مانگو، مغفرت مانگو، اور مجھے یہ سناٹا ملا، خالی مطاف ملا، اور میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں تو وہ دعا کر رہا ہے جو سب کرتے. تو میں کھٹک گیا، پھر آواز آئی، میرے ابراہیم، اگر دعا کرنا ہے تو میرے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کر، میرے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ یہ شفقت کا تقاضا ہے کہ اپنے مغفرت مطلوب نہ ہو، اپنی حفاظت نہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی نہ ہو، بلکہ امت کی ایک ایک فرد کی حفاظت، امت کی ایک ایک فرد کی حفاظت اور ان کی مغفرت ہو جائے. میرے دوست، میں مختصر تمہیمی باتوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہمارے اندر ایمانی ظاہری تقاضے بھی ہونے چاہیے، اعمال انہی صفات کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ایمان کا جو باطنی تقاضا ہے بے پناہ شفقت، وہ شفقت بھی ہمارے اندر امت کے حق میں ہونا چاہیے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اس وقت کی انسانیت، اس وقت کے سارے انسان، اس وقت کے سارے معاشرے، اس وقت کی ساری سوسائٹیاں کفر میں، شرک میں، ظلم میں، زیادتی میں اور بے حیائی میں اور گناہوں کے دلدل میں اس وقت کا سماج معاشرہ اگر ڈوبا ہوا تھا، تو آج اگر ہم 1400 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو آج پورا سارے انسان نہیں بلکہ سب سے پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو ایمان والے ہی ہر طرح کے خطرات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرح کے خطرات ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، ایمان والے ہی ہر طرف کے نشانے بن رہے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر جبکہ عالمی پیمانے پر، پوری دنیا انٹرنیشنل پیمانے پر، جبکہ پیارے نبی کی امت اور اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہر طرف سے خطرات میں، پریشانیوں میں، ظلم و زیادتی کے شکنجے میں یہ مڈلا رہے ہیں، کیا ایسے وقت میں تقاضا نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر پیارے نبی کی امت کے واسطے شفقت جاگے، ہمدردی جاگے، ایک ان کے لیے مہربانی کا جذبہ، رحمت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو؟ اور یقیناً یہ ہونا چاہیے، کم سے کم اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ایک آرزو بنا کر، تمنا بنا کر، اپنی ضرورت بنا کر پوری امت کے واسطے، حفاظت کے واسطے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ میں کسی خاص، میں بہت واضح الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب پوری انسانیت کیسے تک رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر امن و امان ختم ہوتا جا رہا ہے، امن و امان ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ظلم و زیادتی پر لوگ نشے کی طرح سے ناچ رہے ہیں، اللہ اکبر، انسانیت یہاں تک گر چکی۔ تو کیا ایسے ماحول میں کیا ہمارے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم کم سے کم اپنے پیارے اللہ کے سامنے پوری امت کے لیے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنی شفقت کا، اپنی ہمدردی کا اللہ کے سامنے ظاہر کریں اور آہوزاری سے پروردگار کے سامنے امت کے واسطے دعا کریں؟ کیا معلوم پروردگار کس کی دعا، کس کے آہوزاری، کس کا درد، کس کے کرب، کس کا اضطراب، کس کے آنسو کے قطرے اللہ کو پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے ظلم کے بجائے عدل و عافیت کا فیصلہ کر دے، اور پروردگار قادر ہے کہ ظالم کی جگہ پر کسی عابد کو کھڑا کرے، اور پروردگار قادر ہے کہ ظالم کو ہی کھڑا کرتے ہوئے اس کے دل سے ظلم کو ختم کرتے ہوئے اس کے دل میں عدل کی شان پیدا کرے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا اور آج اللہ کے گھر کو تھامنے کا اور پروردگار کے سامنے اجتماعی طور پہ رہنے کا مقصد یہ ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آج اللہ کے سامنے صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے واسطے، شفقت و ہمدردی کے واسطے آج جمع ہوئے ہیں، کہ آج کی ہماری پوری رات اللہ کے سامنے اسی التجا میں، اسی فریاد میں، اسی آہوزاری میں اور اسی دل کی تمنا میں گزرے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے حالات کو امت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں، آسمان تلے رہنے والے ہر شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کا فیصلہ فرما دیجیے اور ہر ناگہانی اور ہر ظلم و ستم سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ کیا معلوم کس انسان کا ایک مرتبہ اللہ کہنا پوری امت کی مغفرت کا، حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں ایمانی تقاضے کی بنیاد پر یہاں رہنا ہے اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو آج ایک خاص نیت، ایک خاص ذہن، ایک خاص فکروں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں۔ اس کے لیے کچھ آداب، آداب یہ ہیں کہ اب یہاں اشراق تک ہمیں رہنا ہے تو کسی سے کوئی بات ہی ہمیں نہیں کرنا، اللہ ہی سے بات کرنا ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خطیب، یعنی ہم مسجد میں آنے کے بعد، یہاں آنے کے بعد، جماعت خانے میں آنے کے بعد اب کسی سے کوئی بات نہ کریں، نہ اپنے یہاں والے سے نہ کسی اور سے، بس صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، ایک ہی فکر میں ہم ڈوبے رہیں۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، اے اللہ آج ہم نے پوشیدہ تعلق آپ سے جوڑا ہوا ہے، ہر لمحہ ہر پل ہمارا کنیکشن آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ پروردگار ہم ایمان کے تقاضے پر یہاں آئے، اللہ ہم تجھ سے راز و نیاز کی بات کرتے ہیں، ہر وقت میرے دل میں یہ جذبہ، یہ خیال ہے، اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرما دے، امت کو بھی عطا فرما دے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ یہاں کوئی آواز میں نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں اشراق کے وقت آپ یہاں سے جائیں، آپ کا قلب اللہ کے نور کو لیے ہوا ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی روح کے اندر تازگی آ جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں کچھ طاقت و پاور آ جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے نکلے اس کے بعد آپ یہاں سے جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے دلوں میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کے بدن میں لرزہ آ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے، تو پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں آنے کے بعد آپ کسی سے کوئی کسی طرح کی بات ہرگز نہ کرے، نہ یہاں نہ وضو خانے پر، نہ ضروریات سے فارغ ہوتے ہوئے، ہر کوئی ایک ہی غم میں ڈوبا ہے۔ میرے پیارے اللہ، پیارے نبی پوری امت کے غم میں ڈوبے رہتے تھے، فرشتوں کو ترس آتا تھا، حضرت خدیجہ کو ترس آتا تھا، حضرت عائشہ کو ترس آتا تھا، وہ تو پوری رات اور دن غم میں ڈوبے ہوتے تھے۔ آج اگر ہم اس 24 گھنٹہ نہیں 6-8 گھنٹے اگر امت کے اور اپنے غم میں اگر ڈوبے رہیں تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ تو کوئی ساتھی کسی کے ساتھ ہرگز کسی طرح کی کوئی بات نہ کرے، اونچی آواز سے تو خدمت کرنے والے بھی ساتھی بات نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دم ہر پل ہمارے دل کا کنیکشن اور دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا، ہم یہ سوچیں کہ آج میں کون سی دعا کروں، کبھی سجدے میں چلے جائیں، کبھی آپ نماز میں ہو جائیں، کبھی کوئی سورہ پڑھ کر، کبھی آیت سجدہ پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ جائیں، جس طرح سے چاہیں اپنے اللہ کے سامنے۔ چھوٹا سا بچہ اپنی امی سے ٹافی چاہتا ہے، ماں ناراض ہے، کبھی بچہ پیچھے سے آتا ہے، کبھی کندھے پہ سوار ہو جاتا ہے، کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے، کان پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے، وہ جانتا ہے الگ الگ اداؤں سے میں پیش آؤں گا تو ماں خوش ہو جائے گی اور ٹافی مل جائے گی۔ اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ ٹافی کے خاطر مختلف انداز میں اپنی ماں کو منا لیتا ہے، ہمارا اپنے پیارے اللہ کو کیا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت کے حق میں کیا اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، کیا اللہ سے مغفرت اور سلامتی کی ٹرافی نہیں لے سکتے؟ یقیناً لے سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جبکہ درد دل بھی ہو، دل میں اضطراب بھی ہو، دل کے اندر کڑھن بھی ہو، آنکھوں میں آنسو کے قطرے بھی ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے، اشراق تک ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی طرح یہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آج کی مجلس کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ دوسرا حصہ ہے پورے والہانہ انداز میں، پورے جذبے کے انداز، پورے شوق کے انداز میں اپنے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ لہذا اب ہم ذکر شروع کریں گے۔ شروع میں تھوڑی دیر آپ نماز کی طرح بیٹھ جائیں گے، بعد میں آپ کو جیسے آسانی ہو اس طرح بیٹھیں، مگر یہ ذکر آپ سوکھی زبان سے نہ کریں، آپ یہ ذکر